کہتی ہے اور آخر میں میں آپ حضرات کے خلوص کا اور تعاون کا شکریہ ادا کروں. فردن فردن جس ہستیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس بزم کو سجانے میں ان تمام کا شکریہ, بالخصوص اس سیمینار جہاں انعقاد ہوتا ہے انجمن خدام القرآن کی انتظامیہ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس بزم کو سجانے میں ہمارے ساتھ نہایتی اہم تعاون کیا. اور سب سے زیادہ میں جس شخصیت کا بے حد مشہور ہوں آغا سید مقتدی صاحب کی ہے, جنہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود یہ وقت نکالا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور اس ادبی اور علمی محفل کو سجانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور آپ حضرات یقیناً ان کے علمی افکار سے مستفید ہو رہے ہوں گے, اور یہی اس سیمینار کا اصل ہدف ہے کہ آپ اس میسج کو یہاں سے لیں, اپنے اندر اس جمود کی کیفیت کو توڑیں. آپ حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں, اپنے اندر ایک لشکر سی محسوس کریں کہ آپ فرد نہیں بلکہ ایک لشکر ہیں, اور یقیناً آپ کو معاشرے میں اس میسج کو لے کر چلنا ہے اور اچھے نتائج دینے ہیں, اپنی استعداد سے بھی بڑھ کر کام کرنا ہے, اس سوسائٹی میں تبدیلی لانی ہے, اور یہ کام ہمیں ہی انجام دینا ہے. جب وہ آنے والا آئے تو ایک بس ایک محفل ایک معاشرہ تشکیل پا چکا ہو, یہی ہمارے لیے اچھا ہوگا. اسی کے ساتھ آپ حضرات کے وشے گزار یہ کرتا چلوں کہ لشکر امام زمانہ اپنا اگلا پروگرام جو باب العلم میں پرسوں سے شروع ہو رہا ہے, اس میں بھی آغا سید مستعزی صاحب ہی خطاب کریں گے, اور جس کے ٹائمنگ 8 بجے سے 9:30 بجے تک ہوں گے. اور اس کے علاوہ ماہ رمضان کے پروگرامز کو میں واضح کرتا چلوں, یہ خوشخبری ہے کہ آغا سید جواد نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں, اور وہ پہلی رمضان سے 15 رمضان تک باغ زہرا میں خطاب کریں گے, اور جن کے لیے موضوع ہے کہ مابوس بعثت انبیاء کے آداب قرآن کی نظر میں, اور اسی پر وہ 15 دن تک خطاب کریں گے. اس کے فارمز آپ کو پروگرام کے بعد نیچے مین ہال پر ہمارے کارکنان بیٹھے ہوں گے, ان سے آپ کو دستیاب ہوں گے, جن کی رجسٹریشن فیس 100 روپیہ ہوگی جو ریفنڈیبل ہے, اور وہیں سے آپ کو فارم دستیاب ہو جائیں گے. پروگرام ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ پہلی رمضان سے 15 رمضان تک ہوگا. آغا سید جواد نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں تم سے, اور موضوع جو ہے بعثت انبیاء کا آداب قرآن کی نظر میں. اور اسی کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں جنہوں نے اچھا سوال کر کے ہمارے قواعد اور ضوابط پر عمل کر کے ہمارے ساتھ تعاون کیا, وہ انتہائی اہم ہے. اور رمضان کے جو ٹائمنگ ہے وہ بھی یہی رہیں گے, سیم ٹائمنگ ہے, اسی ٹائم پر شروع ہوگا, اور पहली रमज़ान से 15 रमज़ान तक होगा और बाग ज़हरा में होगा ये प्रोग्राम। लिहाजा मैं आपको बताता चलूँ कि जो बाबुल इल्म में जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है उसमें आप हज़रात महसूस कर रहे हों कि आपके यहीं की इंतज़ामिया जब बाहर जाके काम करेगी और वहाँ के लोगों ने जिस तरह अप्रिशिएट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह लश्कर इमाम ज़माना महसूस करती है कि वहाँ पर जब हम इस बज़्म को सजाएंगे तो आप हज़रात यकीनन हमें याद आएंगे। और उस वहाँ पर बज़्म को सजाने का मकसद यही है कि ये जो रूटीन शुरू हुई है वो कराची के दूसरे इलाकों में फैले और दूसरे अफराद भी इस्तफादा हासिल करें। और आप लोगों से दुआओं के ख्वाहिशमंद हैं, तौन के तलबगार हैं और यकीनन आप अपनी आराओं से हमें ज़रूर नवाजें जो हमें तकबीर की जानिब ले जाने में एक माविन साबित होती है। और ये बज़्म जो सजाई जाती है लश्कर इमाम ज़माना इसको इसाले सवाब करती है उस अजीम हस्ती के नाम के जिसकी बदौलत इस्लाम अफ्रीका यूरोप और एशिया और इस दुनिया के खत्ते में एक नए पैराए में एक नए नाम से मुतारफ़ हुआ। वाज़ीम हस्ती इमाम उम्मत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह। और शहीद कायद मिल्लत जाफ़रिया अल्लामा आरिफ हसन हुसैनी के नाम मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि एक सूरह फातिहा इन दोनों बुजुर्गवार हस्तियों के लिए ज़रूर पढ़ें। आखिर में एक बार फिर हुज्जतुल इस्लाम अल हुसैन आगा सैयद अली मुतज़ज़ी साहब का बेहद मशहूर होंगे जिन्होंने वाकईतन एक बेपना मसरूफियत के बावजूद जो आज दिन में इनका तीसरा प्रोग्राम है और ये वक्त निकाला है। और इसी के साथ आप हज़रात के गोश गुजार ये कता चलूँगे आज सवालात के वक्फे में थोड़ा सा इजाफा रहेगा मगर ये सवालात का वक्फा भी 12:45 से ज़्यादा नहीं चलेगा। और इसी के साथ मैं आप हज़रात दरख्वास्त करूँ कि बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ते हुए उस अजीम हस्ती का इस्तकबाल करें और उनसे दरख्वास्त है कि वह तशरीफ लाएं।
العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صلوات بجي محمد وآل محمد. آج اس بحث کا آخری دن ہے تو اس حوالے سے اچھا ہے کہ ذرا سا ہم دہرا لیں کہ اب تک کیا ہوا، یعنی پہلے دن کے میرے خیال میں آپ کے پاس پیپرز ہوں گے ساری فائلز کے اندر، تو ذرا سا پہلے دن سے دیکھتے آئیے کہ ہم نے اب تک کیا کیا تو ہمیں احساس ہو جائے گا ایک سیکوینس کا کہ ہم نے کیا لیا. جلسے میں جو پہلے دن کا خلاصہ تھا اس میں اس طریقے سے تھا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے لیکن اس سے استفادہ انتہائی فردی مسائل میں ہوا. دوسرا مسئلہ یہ کہ قرآن کریم کا اصلی موضوع انسانوں کی ہدایت ہے، لہذا ہر وہ موضوع جس کا تعلق انسان کی ہدایت سے ہو اس کا قرآن میں ہونا ضروری ہے. معاشرہ بھی انسان کی ہدایت کو براہ راست متاثر کرتا ہے لہذا اس کا ہونا بھی ضروری ہے. قرآن کریم فردی مسائل کے ساتھ ساتھ اجتماعی مسائل کو بھی ذکر کرتا ہے اور انہیں ناقابل تبدیل سنت سے تعبیر کرتا ہے. قرآن کریم میں موجود ان سنتوں کی تین اہم خصوصیات ہیں، یہ عمومی قوانین ہیں اور یہی ان کا علمی پہلو ہے، ان قوانین میں کوئی استثنا نہیں ہے. یہ تمام سنتیں علمی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مستند ہیں، اور سنتوں کے دائمی ہونے کے باوجود انسان کا ارادہ اور اختیار باقی ہے. پہلے دن میں ہم نے صرف یہ ڈسکس کیا کہ قرآن کو اجتماعی مسائل سے بحث کرنی چاہیے، اور یہ ضروری کام ہے کیونکہ انسان کی سعادت اور ثقافت کو متاثر کرتا ہے، اور قرآن کریم اجتماعی جو احکام دیتا ہے ان کو سنت سے تعبیر کرتا ہے، فطرت سے تعبیر کرتا ہے. اس کے بعد بات آئی کہ جلسہ دوم میں کہا کہ قرآن کریم دین کو انسان کی فطرت سمجھتے ہوئے اس سے معاشرے کے لیے ضروری ترین امر قرار دیتا ہے. تو بات وہاں پہ ہوئی کہ فطرت سے ہماری کیا مراد ہوئی، کہ کہا کہ اچھا اسی میں تھا ابھی. قرآن کریم کے مطابق دین ایسی فطرت ہے جس سے کچھ عرصے کے لیے مقابلہ ممکن ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ممکن نہیں ہے. تیسرا مسئلہ یہ کہ اجتماعی سنتوں کے حوالے سے ایک دن عام طور پر شمار کیے جانے والے ہزار سال کے مساوی ہیں. یعنی اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی بعض معاشرے ہیں جنہوں نے قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف کام کیا، دین کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ شذوذ ہیں، یعنی چند دن کی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جبکہ ان کے نزدیک ایک دن ہزار سال کا ہے. میں نے عرض کیا کہ سوشل سائنسز کے اندر ایسا ہی ہے، یعنی ایک دن کو ہزار سال کا شمار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں نے رینگنون سے تعبیر کیا جس وہ عصر جدید کو گزشتہ 4000 سال کے اوپر محیط قرار دیتا ہے. دین کا فطری ہونا اس زمین پر انسان کی اصل یعنی خلیفۃ فی الارض کے حوالے سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خلافت ہمیں فطرت میں ملی ہے، یہ قابل انکار نہیں ہے کہ میں اور آپ کہیں کہ آج سے میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں. یہ آپ کی فطرت کے اندر ہے، یہ آپ کی ذات کے اندر ہے، یہ قابل انکار چیز نہیں ہے. لہذا حتیٰ وہ جو بے دین ہے بعض جگہ پہ انسانیت دکھا دیتا ہے، اپنے رولز کے اگینسٹ کام کرتا ہے، انسانیت دکھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت میں انسانیت موجود ہے. وہ اس کا بظاہر انکار کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں بڑے سے بڑے ظالم کا دل بھی پسیج جاتا ہے اور وہ انسانیت کی طرف واپس آتا ہے. انسانی معاشرے میں اس کے آئیڈیل، یہاں سے وہ نقطہ تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ تھا، یعنی یہ وہ جگہ تھی جس کے اوپر بہت زیادہ غور ہونا چاہیے تھا. انسانی معاشرے میں اس کے آئیڈیل معاشرے کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں. معاشرہ جو بھی آئیڈیل بناتا ہے ان آئیڈیل کے سائے میں معاشرہ تشکیل پاتا ہے. قرآن ان آئیڈیلز کو الہ سے تعبیر کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کہ جو پراپر نیم ہے خدا متعال کا، اور الہ جو کامن نیم ہے. کوئی بھی خدا، کوئی بھی آئیڈیل جو انسان بنا لے اس کو قرآن کریم کہتا ہے یہ الہ ہوتے ہیں. آئیڈیل تین قسم کے ہیں، ان میں بدترین وہ ہیں جو موجودہ صورتحال سے عکس کیے جاتے ہیں. اسٹیٹس کو آئیڈیل بنا لینا، انہی آئیڈیلز کے حامی طاغوت اور استکبار کے رنگ میں معاشرے کے تمام طرفکار کو کنٹرول کرتے ہیں. قرآن ان کا مقابلہ کرنے والوں کو اپنے بندوں سے تعبیر کرتا ہے، کہتا ہے عبادی الذین یستمعون، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. جن کی صفت یہ ہے کہ یہ ہر بات سنتے ہیں اور بہترین کا انتخاب کرتے ہیں، یہ وہی تعقل اور تفکر کا مرحلہ. اور تیسرے دن میں ہم نے کہا کہ آئیڈیلز تین قسم کے ہوتے ہیں، ان میں بدترین وہ ہیں جو موجودہ صورتحال سے عکس کیے جاتے ہیں، جن کے نتیجے میں طاغوت تشکیل پاتے ہیں اور لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں. کم مدت کی اقدار کو آئیڈیل قرار دینے کا نتیجہ دوبارہ انہی طاغوت کو تشکیل دینا ہے، کیونکہ جو کم مدت کے اقدار ہوتے ہیں یہ کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ اسٹیٹس کو میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب یہ اسٹیٹس کو میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے طاغوت تشکیل پا جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے مثال کے طور پہ آزادی کہا کہ آزادی کو جب اقدار کے طور پر لیا تو اس کو اپنا الہ بنا لیا، آئیڈیل بنا لیا. اب وہی آزادی جو ہے وہ اسٹیٹس کو میں آ گئی، اور اس کے بعد جب اسٹیٹس کو میں آئی تو اس کے بعد اس کے طاغوت تشکیل پانا شروع ہو گئے. بہترین یہ ہے، حالت یہ ہے کہ خود خدا کو آئیڈیل قرار دیا جائے جو مطلق ہے، لامحدود ہے، کبھی بھی اسٹیٹس کو میں تبدیل نہیں ہوگا. قرآن کریم کی روح سے اللہ تعالیٰ کو آئیڈیل قرار دینے کے مخالفین وہ ہیں جو معاشرے کے آسائش طلب افراد ہیں. انہیں قرآن مترفین کا نام دیتا ہے اور انہیں سخت عذاب کی خبر دیتا ہے. البتہ ابتدا میں افراد مزید آسائش حاصل کر پاتے ہیں، جو کہ قرآن کریم کی آیتوں سے نظر آتا تھا کہ قرآن کریم جب کسی معاشرے میں ڈرانے والے کو بھیجتا ہے تو پہلے مشکلات ڈالتا ہے، جب مشکلات کو قبول نہیں کرتے تو یہ لوگ، ان کو قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم اور آزادی دے دیتے ہیں، مزید آسائشیں دے دیتے ہیں، لیکن اچانک خدا کا عذاب انہیں گھیر لیتا ہے اور اس کے بعد ان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. قرآن کریم ان مترفین کے فسق و فجور اور ان کی حالت فرح کو معاشرے پر نازل ہونے والے عذاب کا ذمہ دار قرار دیتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ جب ہم نذیر یعنی ڈرانے والا بھیجتے ہیں تو یہ مترفین ریئیکشن دکھاتے ہیں. ان کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو قبول نہیں کرتے، انکار کر دیتے ہیں. انکار کی چند حالتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں ہمارے آبا اجداد نے یہ کہا تھا، تم تو ہماری جیسے انسان ہو، یہ ہے وہ ہے، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک حالت پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن کریم کہتا ہے فرحین. کل اس کے اوپر بہت کم بات ہوئی تھکاوٹ کے پیش نظر، تو فرحین قرآن کریم کہتا ہے کل اچھا آپ لوگوں کی فعالیت بھی بہت زیادہ تھی, کل مصروفیت آپ لوگوں کی بہت زیادہ تھی, ریلی تھی, یہ بھی سب کافی زیادہ تھا, پھر آج تو فریش ہے الحمدللہ. تو قرآن کریم کہتا ہے یہ لوگ فرحین ہیں. فرحین کی کیا مطلب ہے؟ اپنی آسائشوں میں غوطہ‌ور ہیں, خوش. فرح کا لفظ ہوتا ہے جیسے اردو میں بھی شاید استعمال کرتے ہیں کہ خوش ہونا, بہت خوش ہونا, ہمیشہ خوش ہے, پلیشر ہے, کوئی نقصان ہی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے مطابق یہ حالت اچھی نہیں ہے, فرحین کی حالت اچھی نہیں ہے. اتفاقا جب میں قرآن کریم کو ملاحظہ کر رہا تھا تو دیکھا کہ قرآن کریم مومنوں کے لیے بھی فرحین استعمال کرتا ہے, لیکن وہ قیامت کے دن. اس دنیا میں مومنین کے لیے فرحین استعمال نہیں کیا, اس دنیا میں ہمیشہ کافروں کو کہا جنہوں نے انکار کیا, ان کو کہتا ہے یہ فرحین ہے, خوش رہتے ہیں ہمیشہ, کوئی پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی. لیکن اسی حالت فرح کو, اسی حالت ہمیشہ خوش رہنے کی حالت کو قرآن کہتا ہے یہ عذاب کا باعث بنتا ہے ان کے لیے. اسی کردار کے پیش نظر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہم صلی اللہ علیہ محمد, کہ اگر علماء اور عمراء صالح ہوں تو پورا معاشرہ سعادت حاصل کر لیتا ہے. یہ ایک اہم نتیجہ تھا کہ جو عمراء اور علماء کے باب میں ہمیں رسول گرامی کی حدیث سے حاصل ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر ایک ڈرانے والا آتا ہے, مستقبلین انکار کرتے ہیں, مترفین انکار کرتے ہیں, ان کے آسائشوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, فرض کرتے ہیں معاشرہ قبول کر لیتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ کل ہماری اس بات کے اوپر کافی سوالات بھی ہوئے کہ کیا مومن ہمیشہ مشکلات میں ہی رہیں گے, ان کے لیے کوئی آسائش نہیں آئے گی. آج میں آپ سے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آسائش بھی ہے, وہ اس طریقے سے. فرض کیجئے نذیر آیا ڈرانے والا, جیسے ہی آتا ہے باسا و ذرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب موسیٰ قوم بنی اسرائیل پہ آئے تو قوم بنی اسرائیل کئی نسلوں کی مشکلات برداشت کر چکے تھے, اور ان کو یہ بشارتیں مل رہی تھیں کہ نبی آئے گا جو نجات دے گا. اچھا, جب موسیٰ آئے تو نجات تو کیا ہی دیتا, موسیٰ نے ان سے ان کا وطن بھی چھڑوا دیا. یہ لوگ مصر میں رہ رہے تھے, جب موسیٰ آئے تو بنی اسرائیل کو نجات تو بشاروں کو کیا ملتی, گھر بار بھی چھوڑنا پڑا اور مصر سے ہجرت کی اور دوبارہ کنعان یعنی جس کو آج فلسطین کہتے ہیں اس طرف آنا پڑا. بیچ میں دریائے نیل بھی گزارا جس کے ساتھ, جس میں وہ معجزہ ہوا کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری اور راستہ بن گیا. تو وہ جو بنی اسرائیل سے قرآن کریم نقل کرتا ہے, انہوں نے موسیٰ سے کہا, اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی مشکلات تھیں اور آنے کے بعد بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی, اور مشکلات بڑھا دی تمہارے آنے سے. یہ ہوتا ہے جب وہ ڈرانے والا آتا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کھٹ سے بس وہ ڈرانے والا آیا اور مشکلات ختم, دروازے کھل گئے ساری آسائشوں کے, نہیں, ایسا نہیں ہے, مقابلہ کرنا پڑتا ہے. امام زمانہ کے ساتھ بھی ایسے ہی, امام زمانہ تشریف لائیں گے, ایسا نہیں ہوگا سب کچھ آسانی سے ختم ہو جائے گا, نہیں, مشکلات ہوں گی, مقابلہ کرنا پڑے گا, امتحان پھر دینا پڑے گا. قرآن کریم یہی کہتے ہیں, سیرت یہی ہے. اچھا, اس کے بعد جب مشکلات گزار لیں گے تب, ہاں, اب اگر مشکلات کو صحیح سے گزار لیا انہوں نے, اب آسائش ہے, اب آسانی ہے. لیکن یہ آسائش اور آسانی ان کو گمراہ نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے مشکلات گزار چکے ہیں, یہ سارے امتحان گزار چکے ہیں. کم سے کم تین آیتیں قرآن کریم میں بالکل واضح دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی قوم اس سخت امتحان کو گزار لے تو اس کے بعد اس کو جو نعمتیں ملیں گی اس کا کوئی حساب نہیں ہے, کوئی حساب نہیں ان نعمتوں کا جو ان سخت مراحل کو گزارنے کے بعد ملیں گی. سورہ مائدہ آیت 66, ولو انہم اقاموا التوراۃ. اچھا, قرآن کریم کہتا ہے یہ ہماری سنت ہے, جو امت محمدی سے بھی مربوط نہیں ہے, ہمیشہ سے یہی سنت رہی ہے. فرمایا, ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم, اگر یہ تورات کو قائم کر دیتے, ظاہر دین موسوی والے, انجیل کو قائم کر دیتے دین عیسوی والے, وما انزل الیہم من ربہم, اور جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے ان پہ نازل ہوا تھا, اگر یہ ان کو قائم کر دیتے, لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, تو یہ اگر لفظی ترجمہ کریں تو یہ بنے گا, اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے اور اوپر سے بھی کھاتے, یعنی ہر طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے ان کے اوپر. سورہ آراف 96 آیت میں اس طرح سے فرمایا, ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض, اگر اہل قریہ ایمان لاتے, یہ وہ پہلا مرحلہ ہے کہ ڈرانے والا آیا, انکار نہ کریں, ایمان لائے,
وتقو اور اس کے بعد تقوی اختیار کرتے ان مشکلات کے مقابلے میں جو اس کے ساتھ ساتھ آ رہی تھیں. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تو ہم زمین آسمان کی نعمتیں ان کے اوپر نازل کرتے. صاف لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, لفتحنا ہم کھول دیتے ہیں ان لوگوں کے اوپر, اور تاکید کے ساتھ ہے. عربی میں آپ کو پتا ہے کہ بعض کلمات تاکید کے ساتھ ہوتے ہیں, جس کو اردو میں اگر ہم کہیں تو ہمیں یقیناً کہنا پڑے گا اس کے ساتھ. اس میں ایک چیز ہوتی ہے لام, لام تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لفتحنا یہ جو لام ہے تاکید کے لیے, یعنی یقیناً ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے. لیکن ولیکن کذبوا, لیکن انہوں نے الٹا کام کیا, انہوں نے انکار کیا. فاخذناہم بما کانوا یکسبون, تو ہم نے ان کے اوپر گرفت کی اس چیز کی وجہ سے جو یہ کر رہے تھے. تیسری آیت سورہ جن آیت نمبر 16, وان لو استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا, اور اگر یہ اس طریقے پر استقامت کرتے تو ہم انہیں بہت شیریں اور بہت گوارا کہتے ہیں فارسی میں, یعنی بہت مزیدار پانی پلاتے, یعنی مراد یہ تھی کہ نعمتیں ان کے لیے جاری کر دیتے. تو آسائش بھی ہے مومن کے لیے, لیکن کب, جب اپنے امتحانات دے چکا ہو. محض ایمان لانا کافی نہیں ہے. لہذا قرآن کریم میں وہ آیت میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ احسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم, آیا تم نے گمان کیا کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ کچھ نہیں آئے گا جو تم سے پہلے والوں کے اوپر آیا. ان سب نے مشکلات برداشت کی, تب ان کے اوپر ایک فرج نازل ہوئی, آسانی نازل ہوئی. میں اور آپ یہ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ کوئی مشکل برداشت نہ کریں گے اور ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے گا؟ آپ میں سے بعض لوگ یقیناً اس وقت ایران گئے ہوں گے جب وہاں پر جنگ ہو رہی تھی. احساس کرنے والا وقت وہی تھا, یعنی بہترین وقت جو اس پورے 20 سالہ انقلاب کے بعد گزرا وہی تھا جب جنگ ہو رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ واقعاً مانویت تھی. جب وہ استقامت کر رہے تھے تو واقعاً مانویت تھی, ابھی بھی ہے, لیکن وہ بات کچھ اور تھی. وہ ایک عجیب ہی مزہ تھا. یعنی یقین مانیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھتے تھے جو سوشل لائف میں, سوشیالوجی کی ہسٹریز میں میرے خیال میں چند ہی نمونے اس کے نکلتے ہوں گے کہ ایک انسان سے اس کا سب کچھ چھین لیا جاتا تھا اور پھر بھی وہ خوش ہوتا تھا اور اپنے پولیٹیکل سسٹم کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا تھا کہ یہ سب سے اچھا پولیٹیکل سسٹم ہے. بینک کے اس سے اس کے بیوی بچے چھینے جا رہے تھے, اس سے اس کا مال چھینا جا رہا تھا اور اس کی جان بھی خطرے میں تھی, لیکن پھر بھی کہتا تھا یہ نظام سب سے اچھا نظام ہے. یہ سیاسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا. سیاسی تاریخ میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا انفلیشن ریٹ 25 سے اوپر چلا گیا تو آپ کی آواز الگ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ کیا سیاسی نظام ہے, 25% سے مہنگائی لیے بیٹھے ہیں ہم لوگ یہاں پہ. وہاں کچھ نہیں ہوا, سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا لیکن کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ استقامت تھی, اللہ کے راستے پہ جرأت تھی. جو جب اللہ کے راستے پہ جرأت ہے تو پھر سب سے بڑی نعمت جو نازل ہوتی ہے وہ یہی سکون ہے جو کبھی عام حالت میں نہیں ملتا. بڑے بڑے ملکوں کے اندر سکون نہیں ہے. وہ ممالک کے جو عیش و نوش کے اندر مصروف ہیں ان کے شہری سکون سے نہیں رہ رہے, لیکن اس وقت سکون ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے بڑی مشکل آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بہت سارے مظاہر ہیں. بہرحال تو راحتی کا ایک مقام بھی ہے, ایسا نہیں کہ ہمیشہ مشکلات ہیں. البتہ انکار کرنے پر عذاب بڑے عجیب و غریب ہیں, یعنی اگر مقاومت نہ کریں تو پھر عذاب بہت عجیب و غریب ہے. تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کرتے چلے جائیں کہ عذاب ہوگا کیا. فرض کرو گڑبڑ کر دی, نذیر آیا ڈرانے کے لیے, نہیں مانا اور انکار کر دیا, تکذیب کی, کہا کہ یہ تو ہم جیسا ہے, ہم نہیں مانیں گے, یہ ہے وہ ہے. اب ہوگا کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے ایک جملہ اس طرح سے فرمایا, والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کو ہم اس طرح سے امتحان لیتے ہیں, اس طرح سے تدریجی امتحان لیتے ہیں, آہستہ آہستہ امتحان لیتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی وہ یہی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ مشکل آ کہاں سے رہی ہے, گڑبڑ ہو کہاں رہی ہے. زندگی گزارتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے یہی پوچھتے رہتے ہیں, یار مشکل کیا ہے یہ جس میں ہم پھنس گئے, نکلیں گے کہاں سے. یعنی بہت ساری قوموں کو یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ درحقیقت عذاب ہو رہا ہے. کچھ عذاب ہیں جو بہت کھلے ہوتے ہیں, بہت واضح ہوتے ہیں. مثال کے طور پر زلزلہ آیا, پوری قوم تباہ ہو گئی. قرآن کریم کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سورہ آراف کی 78ویں آیت۔ سابقہ قوموں میں سے کسی قوم کے لیے ذکر کیا کہ ان کو ایک دم زلزلے نے جکڑ لیا، بس اپنے گھروں ہی کے اندر ختم ہو گئے۔ یہ واضح زلزلہ آیا، قوم ختم ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، سورہ ہود 82ویں آیت۔ ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، موت لانے والے پتھروں کی بارش ہوئی، ختم ہو گئے۔ یہ واضح ہے عذاب ہے، کھلا عذاب ہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرْ، ہم نے ان کے اوپر سخت ہوائیں چلائیں ایک بغیر برکت دن کے اندر جو جاری رہا، سورہ قمر آیت نمبر 18۔ یہ واضح عذاب تھے، ہوائیں چل گئیں، زلزلہ آ گیا، پتھروں کی بارش ہو گئی، طوفان ہو گئے، یہ ساری واضح علامت ہیں۔ لیکن کچھ عذاب ایسے ہیں جو خاموشی سے آتے ہیں، اور جن سے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جن کے اوپر عذاب آ رہے ہوتے ہیں، ان کو آخر تک یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ہم، گرچہ نشانیاں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ انعام 129۔ کہہ رہے ہیں عذاب کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض ظالموں کو بعض کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ سب ظالم ہوتے ہیں، ایک ظالم دوسرے ظالم کے اوپر چڑھ بیٹھتا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس کو عذاب میں ڈال رہا ہے، اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، دونوں ظالم ہیں اور دونوں کی زندگی اجیرن ہوئی رہے گی، کیونکہ ایک اس کے اوپر قابض ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَأَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّسْئُولًا وَعْدًا مَّفْعُولًا، سورہ اسراء آیت 45۔ قرآن کریم فرماتا ہے جب ان میں سے کسی ایک کی باری آتی ہے تو ہم ان کے اوپر ایسے بندے بھیج دیتے ہیں جو سختی سے ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں، اور وہ اپنے ہی علاقوں کے اندر موت کی حالت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کو ہر صورت میں ہونا ہے۔ یہ وہ عذاب خاموشی سے آتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہترین آیت میرے خیال میں اس خاموش عذاب کے لیے یہ آیت ہے جو اب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، سورہ انعام کی 65ویں آیت۔ ابھی تقریباً چار پانچ سال پہلے کراچی یاد ہے آپ کو، اب تو تھوڑا سا امن ہے، تھوڑا سا سکون ہے، چار سال پہلے کا سوچیں کیا عالم ہو گیا تھا، بہت خطرناک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں یہ آیت پڑھتا تو سوچتا تھا واقعی عذاب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آیت کریمہ میں ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم، کہو اے رسول کہ وہ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے۔ اب یہ اوپر نیچے کی مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں کہ کیا کس طریقے سے مراد ہے، میرا حصہ دوسرا والا ہے۔ او يلبسكم شيعا، یا تمہیں گروہ گروہ میں بانٹ دے گا، ویزیق بعضکم بأس بعض، اور تم میں سے بعض کو بعض کی سختی کا مزہ چکھائے گا۔ عیناً یہی لفظ لکھا ہوا، یعنی میں نے لفظی ترجمہ کیا آپ کے سامنے، او يلبسكم شيعا، تمہیں گروہ گروہ میں بانٹ دے گا، گروپ گروپ کے اندر بانٹ دے گا، ویزیق بعضکم بأس بعض، اور تمہیں بعض کو چکھوائے گا دوسرے بعض کی سختیاں۔ یہ عذاب نہیں تھا کیا؟ یہ امت اسلامی کا جو یہ حشر ہے اس وقت، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے واقعی عذاب ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ خاموش عذاب ہے، مصیبت میں مبتلا ہیں، جان کو عذاب آ گیا ہے، اور خود کہتے ہیں کہ نہیں معلوم کب تک کے لیے زندہ ہیں، کب ہماری بوری مل جائے گی، نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا کریں ہم، کیوں؟ کیونکہ خاموش عذاب ہے۔ اب یہ کہ ان کا کوئی سمجھائے بھی تو شاید نہ سمجھیں، کیونکہ عذاب کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ سمجھاؤ گے بھی نہیں سمجھیں گے۔ یہ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کہ ہم کیسے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، شاید یہ لوگ سمجھ جائیں، شاید یہ لوگ سمجھ جائیں، امید ہے۔ بارہ، اس طرح سے امتوں کا حشر ہوا۔ اب ایک مسئلہ ایک سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اب ہم امت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اب کیا کریں؟ مثال کے طور پر میں اور آپ ہیں، ہماری ایک قوم ہے، ظاہر ہے ہم قوم کا حصہ ہیں، ہم ایک اجتماع کا حصہ ہیں۔ قوم سے میری مراد ظاہر ہے یہ جغرافیکل باؤنڈریز نہیں ہے، بلکہ من حیث الامہ، ایک امت کے حوالے سے ہم ایک قوم کا حصہ ہیں، ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں، اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، تو ہم کہاں سے شروع کریں؟ قرآن کریم اس کے لیے بھی شہادت دیتا ہے، لہذا ایک علیحدہ سی آیت کے اندر اس طرح سے ارشاد فرمایا، قرآن کریم فرماتا ہے، وہ جو معروف آیت ہے جو آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ خود وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ ہم نے اس آیت کا ترجمہ معمولاً اس طرح سے سنا ہے کہ اگر کسی قوم کو تبدیلی لانی ہو تو خود اسے تبدیلی لانی پڑتی ہے، کوئی باہر سے آ کے اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر پاکستان ہے، اچھا انقلاب ایران جب آیا تو یہاں کے جو پاکستانی تھے یہ اس امید میں تھے کہ ایران ہمیں تبدیل کر دے گا، یہ سنت کے خلاف ہے، کوئی قوم کسی دوسری قوم کو تبدیل نہیں کرتی، جس کو بھی تبدیل ہونا ہوتا ہے خود تبدیل ہوتا ہے۔ اچھا جناب، یہ متوقع مہمان میرے خیال میں تشریف لا چکے ہیں، جناب حضرت آیت اللہ بہاؤالدینی تشریف لائیں، صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ طرف سے جناب حضرت آیت اللہ بہاؤالدینی کو خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پر، یہ ایک رحمت کہ جو ہمارے پاس تشریف لائے، اور یہ ہے کہ نورانیت کا باعث ہے انشاءاللہ۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی ہے، البتہ اس درخواست کے ساتھ کہ یہ میری باتیں سنیں گے نہیں، فقط دیکھیں گے، اور اللہ کرے کہ اردو کا بھی ایک ہمیں فائدہ مل جائے کہ ان کو سمجھ میں نہ آئے، نہیں ویسے اردو سمجھ لیتے ہیں، یہ پریشانی کی بات ہے، لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ بات جو ہے وہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو چلاتے ہیں بات کو، تائیں کہ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں اور پھر اس کو یہاں پہ ختم کر کے استفادہ کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ اگر کسی قوم کو تبدیل کرنا چاہیں تو ہم نے اس آیت سے استفادہ کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اور ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے اس طرح سے سمجھا ہے کہ کسی قوم کو اگر تبدیل ہونا ہے تو وہ باہر سے آ کے تبدیل کرے گا۔ عجیب بات ہے کہ وہ بات ہو رہی تھی اور حضرت آیت اللہ تشریف لے آئے، ہمارے ذہن میں توقع یہ تھی کہ ایران ہمیں تبدیل کر دے گا، یہ سنت کے خلاف ہے، کوئی کسی کو تبدیل نہیں کرتا، تبدیل ہونا ہے تو پہلے ہمیں خود تبدیل ہونا پڑے گا، قوم کو خود ارادہ کرنا پڑے گا کہ اسے تبدیل ہونا ہے اور عمل کرنا پڑے گا، ورنہ کوئی کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو اس آیت کے اندر ایک باریکی اور دکھاتا ہوں، دیکھیے اس کو لکھ کے دیکھیے،
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہ کرے۔ خود کے لیے لفظ استعمال کیا انفس، خود اپنے آپ کو، ہم نے اس خود اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ایک قوم اپنے آپ کو تبدیل کرے، باہر والی قوم اس کو تبدیل نہیں کرے گی، جبکہ اس کے ایک امیر معنی بھی ہے، وہ یہ کہ خود اپنے نفس کو جب تک تبدیل نہیں کریں گے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک قوم کے بہت سارے حصے سوچے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک قوم کے اندر کیا سوچ سکتے ہیں، اس کی رہبری تبدیل کر لیں، اس کا پولیٹیکل سیٹ اپ تبدیل کر دیں، اس کا سوشل اسٹرکچر تبدیل کر دیں، ان تبدیلیوں سے کچھ نہیں ہوگا، تبدیلی جب تک اس کے نفس میں نہیں آئے گی، خود اس قوم کے افراد اپنے داخل سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، قوم تبدیل نہیں ہو سکتی اس طریقے سے۔ قوم کوئی
شطرنج کے مہرے تھوڑی ہیں کہ اگر مہرے ہٹا دیے تو آپ کی جیت ہو گئی اور اگر مہرے نہیں ہٹائے تو آپ ہار گئے. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ آپ کے اندر کی بات ہے. اسی کو رسول گرامی نے اور دوسرے جو احادیث شریفہ اس کے اندر جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا. جہاد اکبر یہی ہے کہ آپ اپنے نفس کو تبدیل کریں. جب آپ اپنے نفس کو تبدیل کریں گے خود بخود آپ کی قوم تبدیلی کی طرف چلی جائے گی. قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ نے رسول گرامی سے کہا کہ اے رسول ان کو کہیے کہ اگر ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہیں تو میری پیروی کریں, یعنی رسول کی پیروی کریں, خود بخود اللہ ان کو محبوب کر دے گا. آپ معاشرے میں کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, آپ کا پیغام آپ کی ایکٹیویٹی سے نہیں پہنچے گا. یہ ایکٹیویٹی تو فقط ایک ذریعہ ہے. اصلی پیغام اس وقت پہنچے گا جب آپ کا دل تبدیل ہو جائے گا. آپ کا دل تبدیل ہو جائے گا یحببکم اللہ, اللہ آپ کو محبوب کر دے گا. اللہ آپ کو محبوب کر دے گا یعنی دوسرے خود بخود آپ سے تاثیر حاصل کرنا شروع کر دیں گے. ایران کے اندر جو عظیم تبدیلی آئی, اس میں ایک بہت بڑا حصہ امام خمینی کے اس نفس قدسی کا تھا کہ شہید صد نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے اندر اس طرح سے گم ہو جاؤ, اس طرح سے ان کے اندر ڈوب جاؤ جس طرح سے یہ اسلام کے اندر ڈوبے ہوئے. یحببکم اللہ کا مصداق یہی ہے, اللہ آپ کو محبوب کر دے گا. کیسے امام خمینی کو محبوب کیا؟ افریقہ میں رہنے والا آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ صحیح آدمی تھا. حتیٰ وہ جو کافر تھا لیکن مظلوم تھا تو وہ جانتا تھا کہ یہ مظلوم کا حامی تھا. یحببکم اللہ, اللہ محبوب کر دے گا. تو یہ تبدیلی کسی بھی قوم کے اندر اگر تبدیلی آنی ہوتی تو پہلے وہ قوم اپنے اندر کو تبدیل کرتی ہے, یعنی پہلے جہاد اکبر کو انجام دینے کی کوشش کرتی ہے. جب تک جہاد اکبر میں کامیاب نہیں ہوگی جہاد اصغر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رسول گرامی جنگ سے تشریف لاتے ہیں, راستے میں دیکھتے ہیں لوگ کچھ پہلوانی کی جوہر دکھا رہے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک بہت بڑے جہاد سے کر کے آئے ہو, لیکن وہ جہاد جہاد اصغر تھا. لوگ سمجھے کوئی بہت بڑی جنگ اور ہونے والی ہے. تو کہا کہ اب یہ علیحدہ معرکہ کہاں پر ہوگا, اگلی جنگ کہاں پر ہوگی؟ کہنے یہ کہیں اور نہیں ہوگی, خود تمہارے نفس کے اندر ہوگی اور وہ جہاد اکبر ہوگا. آپ قوم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو تبدیل کیجئے, آپ کی قوم خود بخود تبدیل ہو جائے گی. اچھا, اب یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم جب یہ باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم علمی باتیں کر رہے ہیں, انٹلیکچوئل ڈائلاگ ہے. یہ تو انٹلیکچوئل ڈائلاگ ہوا اور ختم ہو گیا, بالکل ایسے جیسے میں آپ کو تھرمو ڈائنمکس کی رولز بتاؤں تو ضروری نہیں کہ آپ گھر میں جا کے پانی کو گرم کر کے بھی دیکھیں کہ ہوا یا نہیں ہوا. نہیں, سکھا دیا سیکھ لیا ختم ہو گیا مسئلہ. اسلام ایسا نہیں ہے. اگر یہ قرآن ہے اور ہے, اور قرآن صادق ہے اور ہے, اور میں آپ کے سامنے صحیح تفسیر کر رہا ہوں جس کا مجھے یقین ہے کہ میں کر رہا ہوں, تو پھر یہ بات صحیح ہے. اس نے ہونا ایسے ہی ہے. اب آپ لاکھ تنظیمیں بناتے رہیے, بنائیے آپ تنظیمیں. آپ اپنے پولیٹیکل سیٹ اپ کو اتنا شدید کر لیجئے لگے آرگنائزیشن, بالکل پرفیکٹ آرگنائزیشن, پھر بھی کچھ تبدیلی نہیں آئے گی. قرآن کریم خود کہتا ہے تحسبہم بأسہم بینہم شدید, ان کے اندرونی تعلقات بہت شدید ہوتے ہیں. تحسبہم جمیعاً, تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ جمیع اکٹھے ہیں. وقلوبہم شتا, اور ان کے دل پھیلے ہوئے ہیں, ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. آپ آرگنائزیشن بناتے رہیے اور دلوں کے اندر نعوذ باللہ کچھ گڑبڑ ہو, کبھی جمع نہیں ہوگا, کبھی کوئی تاثیر نہیں ہوگی. تاثیر اسی وقت ہوگی جب میں آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیں گے. اور باقی سب نعرے ہیں, یعنی اگر یہ نہیں ہے تو باقی سب نعرے ہیں, پھر باقی کچھ باقی نہیں بچے گا. بھارت, اچھا اگر جہاد اصغر میں مشغول ہو گئے, جنگ ہوتی رہی اور جہاد اکبر نہیں ہوا, نفس تبدیل نہیں ہوا, تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم کہتا ہے بدترین انسان بن جائے گا. قرآن کریم کہتا ہے یہ آدمی بہت برا آدمی بن جائے گا جس کے پاس جہاد اصغر تو ہے لیکن جہاد اکبر نہیں ہے. دیکھیے گا سورہ بقرہ آیت 204, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کا کہنا, ان کے اقوال تمہیں تعجب میں ڈال دیں گے. بہت بلند و بام دعوے کریں گے کہ ہم تو یہ کرتے ہیں, ہم تو وہ کرتے ہیں, ہم یوں, ہم یہ, ہم وہ, اور اللہ کو شاہد قرار دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ جانتا ہے. جیسے یہ ٹاور پہ کھڑے فقیر کہتے ہیں نا, خدا جانتا ہے ہم سب کیا ہے. خدا تو یقیناً تجھے جانتا ہے, وہ تجھے پکڑے گا بھی بعد میں, تو کیا ہے؟ یہ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں خدا کو شاہد قرار دیتے ہیں کہ ہم. اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہو الد الخصام, یہ بدترین دشمن ہے, الد الخصام بدترین دشمن. وہ اذا تولا, اور اگر اس کو کہیں پر حکومت حاصل ہو جائے, ولایت حاصل ہو جائے, کنٹرول حاصل ہو جائے, سعا فی الارض لیفسد فیہا, تو اس کو کنٹرول کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ کوشش کرتا ہے زمین کے اوپر اور فساد مچا دیتا ہے زمین کے اندر. وہ یو لکل ہر تھا ون نسل, یہ نسلیں تباہ کر دیتا ہے, یہ کھیتیاں تباہ کر دیتا ہے. واللہ لا یحب الفساد, اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ اس عالم اس شخص کی حیثیت ہے کہ جس نے جہاد اصغر میں مشغول ہو گیا, مقابلہ کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن جہاد اکبر میں کچھ بھی نہیں کیا. تو بدترین دشمن پھر یہی ہے. اور وہ آیت کریمہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى, یہ آیت کریمہ یہ میرے اور آپ کے موٹیو میں سے ایک ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں یہ,
ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى, یقیناً دو دفعہ, کم سے کم دو تین دفعہ یقیناً کہنا پڑے گا, یقیناً انسان بغاوت کرتا ہے اگر اپنے آپ کو بے نیاز دیکھ لیتا ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں بے نیاز ہوں,
میں بہت پاورفل ہوں, میرے اندر قدرت بہت ہے, تو فوری چیز جو آتی ہے وہ فساد, فوری چیز جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت شروع کر دیتا ہے, طغیان شروع کر دیتا ہے. اور یہ طغیان صفت ہے فرعون کی, فرعون میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر وہ شخص. کیوں؟ کیونکہ دیکھتا ہے پاور ہے, اور پاور ہے تو پھر میں تو خدا ہوں اس زمین کے اوپر, میں جو چاہوں گا کروں گا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاور کرپٹس. پاور ہمیشہ فساد میں مبتلا کرتی ہے. البتہ اس مقولے کو اس طرح سے کہنا چاہیے کہ قدرت فساد میں مبتلا کرتی ہے اگر جہاد اکبر کے بغیر ہو. معمولاً ہم سے سوال کیا جاتا ہے ولایت فقیہ اور ڈکٹیٹرشپ میں کیا فرق ہوا, کیونکہ ولی فقیہ کو اتنے اختیارات حاصل ہیں کہ جو میرے خیال میں کسی ڈکٹیٹر کو بھی حاصل نہیں ہوتے ہوں گے, اتنے اختیارات حاصل ہیں. فرق صرف یہی ہے کہ ڈکٹیٹر جہاد اکبر کے بغیر قدرت حاصل کرتا ہے, اور ولی فقیہ جہاد اکبر کو ختم کرنے کے بعد قدرت تک پہنچتا ہے. ولی فقیہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے اوپر 80 مجتہدین کہتے ہیں کہ یہ نفس کا مقابلہ کرنے میں ماہر ہے, کبھی نفس کے مارکے میں شکست نہیں کھاتا, تب ولی فقیہ بنتا ہے. اب اس کو لاکھ بھی قدرت دے دو نا, مولا کائنات کی طرح, مولا کائنات خلیفہ بنے, تعجب ہے, خدا کا شکر ادا کریں گے ہم کس کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ رکھا, اور اسی طرح ہمیں مار دے اور اسی طرح ہمیں محشور کرے قرآن کریم کے سائے میں اور اہل بیت اطہار کے سائے میں. مولا کائنات خلافت کے زمانے میں تھے, چند یتیم بچوں کو ان کے سامنے لایا گیا. مولا کائنات نے احساس کیا بچے یتیم ہیں اور افسردہ ہیں, بہت زیادہ بہت غمگین ہیں. مولا کائنات نے کچھ باتیں کی تاکہ خوش کریں ان کو, دیکھا خوش نہیں ہو رہے. تو جس طرح بیٹھے ہوئے تھے, آگے جھکے زمین کے اوپر دو ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو بکری بنایا اور بکری کی آواز نکالنا شروع کر دی ان یتیموں کو خوش کرنے کے لیے. کس قدرت میں تھے وہ, خلیفہ تھے وہ, لیکن یتیموں کو خوش کرنے کے لیے یہ کرنے کو تیار. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے خلافت اہم نہیں تھا, ان کے لیے اس وقت ان یتیم بچوں کا دل خوش کرنا سب سے زیادہ اہم تھا, اور کوئی چیز معیار نہیں تھی ان کے نزدیک. تو قدرت بغیر جہاد اکبر کے فساد کے علاوہ کچھ نہیں لائے گی, لیکن اگر جہاد اکبر کے ساتھ ہو, بہترین نمونہ خدمت کا یہی قدرت ہے اگر جہاد اکبر کے ساتھ. اچھا سر, اپنی بحث کو تقریباً ختم کرتے ہوئے ہم آتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ بالآخر یہ تمام باتیں ہو گئیں, ایک سوال آخری سوال ہے وہ یہ کہ حق و باطل کے اس مقابلے میں جیتے گا کون. یہ ٹکر ہو گئی ساری مترفین کی, فرحین کی, نبی آتے ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, مومن ہوتے ہیں, استقامت کرتے ہیں, یہ ہوا وہ ہوا, عذاب بھی ہو گئے, بالآخر جیت کس کی ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے یہ قاعدہ کلی ہے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہے. لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کائنات کے بارے میں کچھ نظریات ایسے ہوتے ہیں جو کائنات کے بارے میں منفی نظر رکھتے ہیں, کچھ نظریات ہوتے ہیں جو کائنات کے بارے میں مثبت نظر رکھتے ہیں. اگر اسلام کو کسی کیٹیگری میں ڈالا جائے تو میں کہوں گا مثبت نظر رکھنے والا دین ہے. کیوں؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ سبا آیہ 49, قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کہو کہ حق آ گیا ہے اور باطل کبھی باقی رہنے والا نہیں ہوتا. سورہ اسراء آیہ نمبر 81، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہو کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے اور باطل کو جانا ہی ہے. سورہ مجادلہ آیہ 21، كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز، یہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی سنت ہے، سنت جاریہ، ہمیشہ کے لیے لکھ دیا کہ میں اور میرا رسول ہی غلبہ حاصل کریں گے. ان اللہ قوی عزیز، اور خدا بہت قدرت مند اور بہت سخت ہے. جیت حق کی ہے. البتہ دیکھیے، یہ جو تین نظریات پائے جاتے ہیں، دو نظریات بنیادی طور پر معاشرے کے بارے میں پائے جاتے ہیں کہ بھائی آیا یہ جو معاشرہ ہے، فرض کیجیے یہ ایک انیشل پوائنٹ ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، آیا اس کی اپروچ اس طرح سے ہے، یعنی پازیٹو کی طرف ہے، تکامل کی طرف جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، یعنی وقت گزرتا رہتا ہے اور یہ معاشرہ تکامل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اس نے ہمیشہ اپورڈ ٹرینڈ کو لینا ہے، اوپر کی طرف جائے گا، یعنی کہ نہیں معاشرہ تنزل کی طرف جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کی پستی میں اضافہ ہوتا جائے گا. ہم کس بات کے قائل ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ معاشرہ ہمیشہ مثبت حرکت انجام دے رہا ہے، تو ہم سے فوراً سوال کیا جائے گا کہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ ہم جب مقایسہ کرتے ہیں معاشرے کو، تو پچھلی صدی کا معاشرہ موجودہ سے بہتر نظر آتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ مثبت ہے، نہ ہم یہ کہنا چاہیں گے ہمیشہ مثبت منفی ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ آخر میں انتہا جو ہے وہ بدترین پستی ہے، جبکہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ حق میں کامیاب ہونا ہے. ایکچولی معاشرے کی حرکت اس طرح سے، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ معاشرے میں ایک وقت احساس کریں گے قدرت کی طرف جا رہا ہے، تکامل کی طرف جا رہا ہے، ممکن ہے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ بھی ہو جائے، پستی کی طرف بھی آ جائے، ممکن ہے پھر اوپر آئے گا اور تکامل کی طرف جائے گا، لیکن اوور آل جو موومنٹ ہوگی وہ تکامل کی طرف ہوگی. تو یہ گھومتا رہے گا اس طرح سے سرکل، کبھی تکامل کی طرف جائے گا، کبھی ایک دم پستی کی طرف آنے لگے گا، لیکن نیکسٹ ٹائم جب وہ اوپر اپر جائے گا تو پھر بہتر تکامل کی طرف جائے گا. تو معاشرے نے بلاآخر تکامل کی طرف جانا ہے. البتہ یہ کہ ادوار گزار گزار کے کبھی تکامل کی طرف جائے گا، کبھی تھوڑا سا پستی کی طرف آئے گا، پھر دوبارہ سے تکامل کی طرف جائے گا. مجموعی حرکت کو اگر ملاحظہ کریں تو تکامل کی سمت ہوگی. قرآن کریم فرماتا ہے سورہ آل عمران 140-141، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی چوٹ لگی ہے تو یاد رکھو کہ اس قوم کو بھی تمہاری جیسی چوٹ لگی ہے. یہ سورہ نازل ہوئی جنگ احد کے بعد. جنگ احد کے بعد مسلمان دل برداشتہ ہو گئے، کہنے کہ ہم ہار گئے، ہم تو حق پر تھے، پھر کیوں ہار گئے ہم؟ خدا تعالیٰ نے کہا تمہیں ایک چوٹ لگی نا جنگ احد کے اندر، تمہارے اعمال کا نتیجہ تھی پہلی بات، تم نے کیوں رسول خدا کے قول کو نہیں مانا؟ چلو زیادہ سے زیادہ ہوا تمہیں ایک نقصان پہنچا، تو تمہارے مقابل قوم کو بھی تو نقصان پہنچا تھا، تم نے بدر میں ان کو ہرایا تھا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ آئے بہت اہم. فرمایا آج کل یہ جو ایام ہیں، یہ جو حیات دنیاوی ہے، اس میں ہم ایام کو اسی طرح پلٹاتے رہتے ہیں، ایک دفعہ تم کامیاب ہونے لگتے ہو، ایک دفعہ وہ کامیاب ہونے لگتے ہو، یہ اس طریقے سے پلٹتا رہتا ہے. کیوں خدا نے متعلق کام کرتا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، خدا متعلق کام کرتا ہے تاکہ اسے پتا چلے کہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائیں. یہ جو خدا تعالیٰ کہتا ہے تاکہ پتا چلے کہ کون لوگ ایمان لائے، خدا کو تو معلوم ہے، یعنی ثابت ہو جائے کہ یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں. کیوں؟ جب نیچے کی طرف آتے ہیں تو سب ختم ہو جاتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا جب قدرت فلاں جگہ پہ پہنچ گئی تھی، خاموش ہو کے بیٹھ گئے. جب کربلا بنی تو کتنے لوگ امام حسین کے ساتھ ہیں، خاموش ہو کے بیٹھ گئے. کیوں؟ کیونکہ سختی کا وقت تھا. قرآن کریم کہتا ہے ہم یہ کام کرتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں، تلکل ایام نداول وہاں بین الناس، اس طرح پلٹاتے رہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کتنے لوگ ہیں جو ایمان لائے. واللہ لا یحب الظالمین، خدا نے متعال ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، اور خدا نے متعال چاہتا ہے ان لوگوں کا امتحان لے جو ایمان لے کے آئے. سورہ آل عمران کی 140-141 میں آئے. تو یہ ہوگا، لیکن آخر کار کامیابی دین حق کی ہے. لہذا تین بہت اہم آیتیں جس کے اندر اس بات کی مقرر تشریح، مکمل تاکید کہ کامیابی حق ہے. سورہ نور آئے 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. بہت تاکید ہے اس آئے کے اندر، بے تحاشا تاکید. یعنی اگر میں یقیناً یقیناً کہنا شروع کروں اس تاکیدات کی روشنی میں تو میرے خیال میں 10-15 دفعہ مجھے یقیناً کہنا پڑ جائے گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا کہ ان کو یقیناً زمین میں خلیفہ بنائے گا. استخلاف, اب یہ وہ خلیفہ نہیں ہے جو خلیفۃ فی الارض بنائے گا, بلکہ کہتا ہے استخلاف, قدرت دے گا ان کو زمین کے اوپر, یہ لوگ زمین کے حاکم ہوں گے. اسی طرح جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو بھی ہم نے قدرت دی, کہتا ہے پہلے والوں کو بھی قدرت دی تھی, ان کو بھی ہم قدرت دیں گے. اور یہ وعدہ ہے کہ ان کو, اب قدرت کے مفہوم کو تاکید کرتا ہے, اور قدرت دیں گے ان کو اس دین کے ذریعے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے ان لوگوں کے لیے, یعنی دین اسلام کے ذریعے سے, اور ان کے خوف کو یقیناً تبدیل کر دیں گے امن میں, خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے. ایک آئے گا سورہ قصص آیت نمبر 5, وہ نوری دو انمن الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. اور یہ ہم نے وعدہ کیا ہے, ہم نے ارادہ کیا ہے کہ منت رکھیں, احسان رکھیں ان لوگوں پر جو مستضعف واقع ہوئے, کہ ان کو ہم امام قرار دیں گے اس زمین پر اور ان کو ہم اپنا وارث قرار دیں گے. سورہ انبیاء 105, ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. اور ہم نے زبور میں یہ بات لکھی ذکر کے بعد, یعنی پہلے والی کتابوں کے بعد زبور کے اندر یہ بات لکھی, اور اب قرآن کے اندر بھی ہے کہ یہ زمین اس کو ہمارے صالح بندے ارث میں لیں گے. یہ وہ وعدہ حق ہے جو امام زمانہ کے ذریعے سے محقق یقیناً ہونا, اس کے اندر کوئی تشریح, کوئی اور مزید تفسیر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی, کہ یہ وعدہ حق ہے جس نے یقیناً پورا ہونا ہے اور خدا تعالیٰ اپنے اس واقعے کو پورا کرے گا. اب یہ ہے کہ ہم یہیں پر اپنی بحث کو ختم کرتے ہیں. کوشش میری یہ تھی, ایک دو تذکر کے طور پہ عرض کرتا چلوں, کوشش میری یہ تھی کہ جتنی بھی آیات سے استفادہ کیا ہے ان کو آپ کے سامنے پرنٹ کر کے دے دیا جائے تاکہ آپ اس کو آئندہ کے لیے استعمال کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے آج آپ کو پتا ہے آج کا دن اتنی زیادہ مشغولیت آ جاتی ہے, اور نہ جانتے ہوئے جانتے ہوئے کہ اس میں پھنستا چلا جاتا ہے انسان, تو یہ ہوا کہ وہ آخری وقت کے اندر یہ مسئلہ رہ گیا. انشاءاللہ کبھی اور کے اوپر محول اور کہیں اور ہو کر موقع ملا تو آپ کو انشاءاللہ عنایت کریں گے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ارادہ یہ کیا تھا کہ آخر میں امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات ضرور کریں گے, اس مناسبت کے حوالے سے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں, اس بابرکت دن کے حوالے سے. لیکن یہ کہ اب ہمارے مہمان موجود ہیں تو ہم اپنی بحث کو یہیں ختم کرتے ہیں, سوالات کے سیشن کو بھی بات کے لیے ملتوی کرتے ہیں کہ جب حضرت آیت اللہ تشریف لائیں اور جو کوئی ارشاد فرمانا ہے تو ارشاد فرمائیں. یہ جس طرح سے ہی پروگرام یہی ارادہ ہے نا, تو سوال بھیجیں محمد عالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. بحث مصطفی رو فاضل ارجمند برادر محترممون جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای زیدی ارائه فرمودن و قلوب شما عزیزان به نور معارف قرآن روشن شد. من بد نیست در رابطه با این کاری که شروع شده و شما اعزه و محترمین در این دو روز شرکت میکنید و دوستان این جلسه رو تشکیل دادن جناب آقای زیدی هم افاضه میفرمایند, نکته ای رو عرض کنم. بزرگترین لطف خدا چیست؟ سوال، بزرگترین لطف خدا چیست؟
فرمایا که ایک مکمل اور جامع بحث آپ کے سامنے پیش کی گئی اور آپ کے دلوں کو قرآن کی نور سے منور کیا گیا. انہوں نے فرمایا کہ میں اس موقع پہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے بارے میں جو یہاں پہ ہو رہا ہے, جو آپ شرکت کر رہے ہیں, اس طرح سے پروگرام کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو اس پروگرام کو تشکیل دے رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ نکات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. اس موقع پہ سوال اس سوال سے آغاز کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے, اس سوال سے شروع کیا.
بزرگترین لطف خدا بر انسانها این است که اونها رو محیی دیگران قرار دهد. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. این بزرگترین لطف خداست به بعضی از انسانها.
فرمایا کہ سب سے بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر کر سکتا ہے وہ یہ کہ یہ انسان دوسرے انسانوں کو زندہ کرنے کا سبب بنے. جیسے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا من احیا النفس فکأنما احیا الناس جمیعا, کہ جو کسی ایک نفس کو زندہ کرے بالکل اسی طرح ہے جس طرح اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. تو اگر ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی کا باعث بنے تو یہ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا لطف ہے, اس کا سب سے بڑا احسان.
پس خدا بر این مجموعه بزرگترین لطف خود رو نازل کرده.
کہہ رہے ہیں لہذا اگر اس آیت کی طرف دیکھیں کہ جس کو زندہ کرے, کوئی ایک انسان ہے کسی کو زندہ کرے تو اس طرح سے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا اور یہ سب سے بڑا احسان ہے, تو اس گروپ کے اوپر, اس مجموعے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان کر دیا ہے.
در این زمان بہترین طریق برای احیاء قلوب شناساندن امام زمان است.
زمانے میں دلوں کو زندہ کرنے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ انہیں امام زمانہ کی معرفت دلائی جائے, یعنی پہچانوایا جائے کہ امام زمانہ کی شناخت کیا ہے.
ہمیں به دنبال اویند, بعضی ها نامش رو بلد نیستن, بعضی ها نمیدانن از چه فرقه ایست, بعضی ها نامش رو میدانن, میدانند فرزند کیست اما درست او رو نمیشناسند.
بعض کے علم میں ان کا نام بھی نہیں ہے, بعض کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا نام کیا ہے, بعض کو یہ پتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ ہیں کس فرقے میں, کس جگہ ہے. بعض کو شاید یہ بھی پتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے لیکن پھر بھی ان کی کوئی شناخت نہیں رکھتے, ان کی کسی معرفت, کوئی معرفت ان کے پاس نہیں ہے.
چقدر زحمت کشیدید امام زمان رو بشناسید؟ چقدر زحمت کشیده اید امام زمان رو بشناسید؟ راستی حوزه های ما, مجامع علمی ما معرفت نسبت به او دارن یا نه؟ نه نه نشناخته ایم. او کیست؟ او کیست؟ برگردیم به لسان وحی, گفتار ائمه خدا. امام زمان کسی است که علی ابن موسی رضا فرمود من و پدرم و مادرم به فدای او.
فرمایا کہ آپ نے کتنی زحمت کی اب تک امام زمانوں کو پہچاننے کے لیے، کیا ہمارے مدارس میں ہمارے علمی مجامع کے اندر اتنی کوشش کی گئی کہ امام زمانوں کو پہچانا جائے، وہ کون ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم ائمہ اطہار کے الفاظ سے رجوع کریں اور انہی سے معلوم کریں. تو آٹھویں امام نے امام زمانہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے اجداد ان کے اوپر فدا ہوتے ہیں.
یعنی چھے چھ خبر ہے او کیس، او چه منزلتی دارد؟ السلام علیک ایها الدین المعفور و الکتاب المستور. ادعیه بخونید، زیارات بخونید، تو زیارات یک دنیا معارف نهفته است. امام زمان تو دین معصوری، تو کتاب مستوری، تو رق منشوری، تو نور بر شجر طوری، تو نور علی نوری، تو سر مستتر مکنونی.
فرماتے ہیں یہ کون ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ آٹھویں امام نے فرمایا کہ میں اور میرے اجداد ان پر فدا ہوں؟ ان کے پاس کون سی فضیلت ہے؟ زیارت میں اس طرح سے ہے کہ فرمایا السلام علیک ایہ الدین المعصور. فرمایا کہ دعائیں اور زیارتیں پڑھیں جن کے اندر اسلام کی معارف موجود ہیں، جن سے ہم اسلام کے معارف کو حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح سے ارشاد ہوا ہے کہ ہمارا سلام ہو اس پر کہ جو بھیجا ہوا دین ہے، یعنی امام کو دین خطاب کیا گیا. اور فرمایا کہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشر ہوئی، امام زمانوں کو وہ کتاب قرار دیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشر ہوئی. فرمایا نور ہے شجر طور کا، شجر طور کا جو نور ہے وہ امام زمانہ ہے. اور فرمایا کہ چھپا ہوا راز ہے، کہ یہ تمام الفاظ زیارت کے اندر موجود ہیں کہ جو امام زمانہ کے لیے نقل ہوئے.
چقدر دقت کرده این بشناسیم، چقدر چقدر میدانید؟ اونایی که خیال میکنن بدون وساطت امام زمان میشود به خدا رسید در غفلتند. مگر می شود بدون وساطت فاعل ما به الوجود دست به دامن فاعل ما منه الوجود پیدا کرد؟ مگر می شود بدون وساطت امام زمان که به واسطه او وجود عالم مخلوق گشت تشرف به دربار خالق پیدا کرد؟ ممکن نیست، عقلا امکان ندارد. پس بیاییم بشناسیم تا توسل پیدا کنیم و او واسطه شود و ما به درگاه او بار بیابیم.
فرمایی که اب تک ہم نے ان کے پہچاننے کے لیے کیا کیا؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ کے بغیر خدا تک پہنچا جا سکتا ہے وہ غفلت میں ہے. کیونکہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب یہاں پہ وہی مسئلہ جو کل میں نے آپ کو سمجھا کیا تھا کہ جو عالم ہے یہ امام زمانہ کے فیض سے ہم تک پہنچ رہا ہے، پتہ نہیں یہاں کا یا کہیں اور کا، مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا اتنے پرانے ہوئے دنوں میں. یہ جو وجود ہے، یہاں پہ دو اصطلاح استعمال کی جاتی ہیں کہ ایک وہ جو موجود ہے یعنی یہ کائنات، یہ جو موجود ہے یہ امام زمانہ کے فیض سے ہم تک پہنچا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا فیض نازل کیا تو امام زمانہ کے واسطے سے نازل کیا. خود خدا منبع فیض ہے، وہ فیض دینے والا ہے لیکن واسطہ امام زمانہ ہے. تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس واسطے کو کراس کرتے ہوئے کوئی خود خدا تک پہنچ جائے؟ کہہ رہے ممکن نہیں، عقلاً یہ بات محال ہے کہ کوئی ان کو چھوڑ دے اور خدا نے متعال تک رسائی حاصل کر لے.
پیغمبر دو زرہ داشت، دو زره داشت، یک زره عام و یک زره خاص. زره عامش زرهی بود که بر قامت مولا علی راست آمد، بر قامت حسن و حسین راست آمد تا امام حسن عسکری اون زره رو پوشید. مشترک بین همه بود، ولیکن زره دیگری هم داشت که امام صادق فرمود، امام صادق فرمود من پوشیدم بر بدنم راست نیامد، پدرم پوشید بر بدنش راست نیامد، علی مرتضی که افضل ناس است بعد از رسول الله او هم پوشید بر بدنش راست نیامد. آن زره خاص مختص به پیغمبر و امام زمان است.
فرمایه که پیغمبر کی دو زره تھی کہ جو وہ پہنا کرتے تھے، ایک زرہ عام تھی اور دوسری زرہ وہی لباس خاص لباس کی جو دفاع کے لیے پہنا جاتا تھا، ایک عام تھی اور دوسری خاص. وہ جو عام زرہ تھی وہ مولا امام علی علیہ السلام کے پاس بھی تھی، ان سے منتقل ہو کے امام حسن و امام حسین کے پاس آئی، اور 11 امام نے سب سے اسے استفادہ کیا، سب نے اس کو استعمال کیا اور وہ سب کے لیے مشترک تھی. لیکن ایک اور زرہ تھی کہ جو بہت خاص تھی، جس کے لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہنی اور میرے اوپر صحیح نہیں تھی، اور میرے والد نے بھی اس کو پہنا لیکن ان کے بدن پر بھی مناسب نہیں تھی، حتیٰ خود مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی مناسب نہیں تھی جو ہم میں سب سے افضل تھے، اور وہ خاص ذرا جو رسول گرامی کی تھی وہ صرف امام زمانہ کے لیے.
سر این زره اختصاصی چیست؟ چرا یک زره عام است، یک زره مختص به پیغمبر و امام زمان است؟ چرا؟ سر چیز؟ سرش این است که عالم وجود دو محور بیشتر ندارد. محوری که مدارش نبوت مطلق است و محور دیگر که مدارش ولایت مطلق است. نبوت مطلقه که حاصل زحمات جمیع انبیاست، یک نقطه ختم دارد و آن هم رسول الله و نفس نفیس او. در زیارت امیر المؤمنین نجف رفته اید که میخوانیم السلام علیک یا رسول الله، تو کسی هستی که خاتمی لما سبق و فاتحی لما استقبل، ختم کردی نبوت مطلقه را و تمام کردی اون مدار را، ولیکن مداری دیگر را آغاز کردی، تو خاتم ما سبق هستی و فاتح مستقبل. و آن زره برای این خاتم است و مختص اوست.
فرمایه که اس خاص زره کا راز کیا ہے؟ ایک عام تھی اور دوسری صرف نبی اور امام زمانہ کے لیے، جو ان کے لیے مختص. راز یہ ہے کہ اس عالم وجود کے دو سے زیادہ محور نہیں ہیں، صرف دو محور ہیں. ایک وہ جس کے مرکز میں نبی قائم ہے، نبی مطلق یعنی رسول گرامی، اور دوسرا محور وہ ہے جس کے مرکز میں ولایت مطلق ہے، نبوت مطلق اور ولایت مطلق. نبوت مطلق یعنی رسول خدا وہ ہیں کہ جو تمام بھیجے جانے والے انبیاء کی زحمتوں کا نتیجہ ہیں، ان کے ذریعے سے تمام انبیاء کی زحمتیں محقق ہوئیں. مولا کائنات کی زیارت میں اس طرح سے ہے، فرمایا کہ آپ لوگ نجف تو گئے ہوں گے، ان کی زیارت میں ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول آپ خاتم ما سبق ہیں، یعنی جو گزر گئے ان کے ختم کرنے والے ہیں، آپ کے اوپر ان سب کا اختتام ہوتا ہے،
اور مستقبل میں جو آنے والا ہے اس کے شروع کرنے والے ہیں. اور یہ رسول خدا کی وہ دو ذرائیں, ایک جو نبوت کے سلسلے میں ہے کہ جو عام ہے, اور ایک وہ جو خاص ہے کہ جو امام زمانہ اور نبی کے لیے ہے کہ جو آئندہ کو شروع کرنے والے ہیں.
ہمیں چیز بے پیغمبر از با آمدن پیغمبر تمام نمی شود, فقط نبوت ختم می شود و امامت شروع می گردد. خب نبوت و امامت کجا خاتمه می یابد؟ در زیارت امام زمان. المنتها الیه مواریث الانبیاء, اون نقطه خاتمیه که موروث انبیاء مواریث انبیاء منتقل می شود. ولدیه آثار الاصفیا, آثار اصفیا هم در خدمت اوست. امام زمان رو بشناسیم.
فرمایا کہ پیغمبر اکرم کے آنے سے سب کچھ ختم نہیں ہوا, صرف نبوت ہی جو ختم ہوئی اور ان کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا. اور اب یہ نبوت اور امامت کب ختم ہوں گی؟ تو امام زمانہ کی زیارت میں ہے کہ المنتہا الیہ موارث الانبیاء, کہ اے امام زمانہ آپ وہ ہیں جن کے اوپر تمام انبیاء کی وراثت اختتام پذیر ہو جاتی ہے. تو امام زمانہ کو پہچانے کہ جن کے اوپر تمام انبیاء کی وراثت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے.
ولدیہ آثار الاصفیاء,
اور انہی کے پاس تمام اصفیاء یعنی جتنے بھی منتخب لوگ ہیں انہی ان سب کے آثار ان امام زمانہ کے پاس ہیں, ان سب کے نتائج ان کے پاس.
بے این جا کہ برسیم تمام بساط نبوت عامه و ولایت عامه محقق می شود.
کہ جب اس نقطے پر ہم پہنچتے ہیں امام زمانہ کے, تو وہ جو تمام نبوت عمومی طور پر تھی اور جو ولایت عمومی طور پر تھی وہ سب ختم ہو جاتی ہے امام زمانہ کی ذات اقدس.
ان وقت ان زرہ مال این آقا می شود,
اور اس حساب سے وہ زرہ جو رسول گرامی کی خاص تھی وہ امام زمانہ کے لیے, کہ نبوت اور امام ولایت ختم ہو جاتی ہے امام زمانہ کی ذات اقدس.
پس در عالم وجود دو نقطه خاتمیت هست, خاتمیتی در ولایت مطلقه و خاتمیتی در نبوت مطلقه.
لہذا عالم وجود کے اندر دو خاتمیت کے نکات ہیں, یعنی ختم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دو خاتمے تحقق پاتے ہیں, ایک نبوت مطلقہ کا ختم ہونا اور ایک ولایت مطلقہ کا اختتام. خاتمے سے مراد یہاں اختتام ہے کہ اس ان پر اختتام ہوتے.
ان وقت اینجا آیات معناش معلوم میشه. مرحوم سید هاشم بهرانی در المحجه فیما نزل فی القائم الحجه اونجا صد و خورده آیه, شاید 114 تا, تردید دارم الان, 104 یا 114 آیه نقل میکنه که این آیات در خاتمیت او محقق میشود.
جب ہم اس نقطے پہ توجہ کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے اندر نبوت اور امامت کا خاتمہ ہوتا ہے, اختتام پذیر ہوتا ہے, تب ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ آیتوں کے اصلی معنی کیا ہیں. لہذا سید ہاشم بہرانی نے ایک کتاب المحجہ فی منزلت فی قائم الحجہ کتاب کا نام ہے, یعنی ایک ایسی دلیل جس میں قائم حجت کے بارے میں جو کچھ نازل ہوا ان کو لکھا. اس کے اندر 104 یا 114 آیتیں وہاں پر انہوں نے نقل کی جو تمام کی تمام امام زمانہ کے اس نقطۂ اختتام کے بارے میں ہیں.
خب زیارت نامه ایشونو بخونید. تو زیارت نامه حضرت سعه وجودی حکومتی او به چشم میخوره. از زیارت نامش نحوه حکومت او را آدم میبینه. انت الحجت على من في الارض ومن في السماء,
بر من فی الارض و من فی السما حاکم است و حجت.
فرمایا کہ ان کی زیارت پڑھیں، امام زمانہ کی زیارت اگر آپ پڑھیں تو اس میں امام زمانہ کی قدرت کی وسعت نظر آتی ہے کہ ان کی حکومت کس وسعت کے ساتھ ہے اور ان کی حکومت کا طریقہ نظر آتا ہے. لہذا اس زیارت نامے کے اندر اس طرح سے ہے کہ آپ حجت ہیں تمام ان افراد پر جو زمین میں ہیں اور تمام ان پر کے جو آسمان کے اندر ہیں. تو ان کی وسعت صرف زمین میں نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان دونوں کے اوپر شامل ہے.
علی من فی الارض، بر ابراہیم هم حجت ہے، بر موسی هم حجت ہے، بر عیسی هم حجت ہے، بر همه حجت ہے.
یعنی زمین پہ جو کچھ بھی ہے سب کے اوپر ان کی حجت قائم ہے، یعنی ان کی حکومت، ان کی ولایت قائم ہے. تو ابراہیم پر بھی ان کی ولایت قائم ہے اور موسیٰ، عیسیٰ اور سب کے اوپر ان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہے.
دعائیں ادب خوندید، انت انت معنی اینا رو باید فهمید. انت وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. قرآن باید ضمیمه حدیث بشه، دعا باید ضمیمه حدیث بشه، ضمیمه قرآن بشه تا معنا معلوم بشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا تا آخر. درست؟ این افرادی که اولیای خدا کیان، نه ترسی دارن نه حزنی دارن، بشارت بهشون داده میشه. این انسانها، این طور انسانها اون وقتی که میخوان به خدا توجه کنن لیاقت ندارن الا این که از طریق امام زمان توجه پیدا کنن.
فرمایا آپ نے دعائے ندبہ تو پڑھی ہے، اس کے معنی سمجھیں. اور اس کے اندر ہے کہ امام زمانہ اللہ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کا رخ ہے، اللہ کی وہ تصویر ہے جس پر اولیاء رجوع کرتے ہیں. فرمایا کہ حدیث قرآن کے ساتھ ملے تب قرآن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. اس طریقے سے دعا اور حدیث ملے تو قرآن کریم کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہے، جنہیں کوئی غم نہیں ہے اور ان کے لیے بشارت ہے. تو یہ لوگ بھی جن کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، ان کے لیے بشارت ہے، یہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ امام زمانہ کے توسط سے اس کام کو انجام دیتے ہیں.
خدا رحمتتون توفیق بده. من مزاحم شدم و شما فیض اکمل رو برده بودید. خدا به همتون عنایات خاصش رو نازل کنه و شما رو جز سربازان خوب امام زمان قرار بده که اسم شما هم از لشکر امام زمان سلام الله علیه.